الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی مہینوں میں سے گیارہواں مہینہ ذیقعد ہے، ذیقعد کا آخری عشرہ چل رہا ہے. مہینوں کی گنتی اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے اور آج سے نہیں ہے، جب سے وقت کو اللہ نے وجود بخشا ہے تب سے ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس اللہ کی کتاب میں 12 لکھی ہوئی ہے. یوم خلق السماوات والارض، اور آج سے نہیں ہے، آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے ہیں. منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں. وہ جو 4 مہینے احترام اور حرمت والے ہیں، اس میں یہی ہے، ذیقعد ہے، ذیلحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے. یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذیقعد، ذیلحج، محرم، اور پھر اس کے بعد جو رمضان سے شعبان سے پہلے آتا ہے رجب، وہ مہینہ اس میں شامل ہے. حرمت والے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 2 باتیں داخل ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس عرصے میں، اس ٹائم میں اور اس وقت اور ان مہینوں کے اندر قتل و قتال کی اجازت نہیں تھی، جنگ نہیں کر سکتے. یہ اس کی حرمت کا تقاضا ہے. یہ شروع میں تھا، یعنی امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام علی صاحبہ التحیۃ والسلام میں یہ چیز تھی، اس سے پہلے میں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ والا حکم اٹھ گیا، اب جنگ کی اجازت ہے ان مہینوں کے اندر. دوسری بات حرمت کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا عذاب اور وبال بھی بڑھ جاتا ہے. ہر چیز کے جو اچھے افراد ہوتے ہیں، اچھا حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، جو بھی جنس بنائی ہے، اس جنس کے جو متفرق مختلف افراد ہیں، ان افراد میں سے کچھ درمیانے ہیں، کچھ ادنا ہیں، کچھ اعلیٰ ہیں. وقت بھی ایک جنس ہے، اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے وقت کے اندر، پھر اللہ نے اس کو سالوں میں، صدیوں میں بانٹا، ہزاروں میں بانٹا، صدیوں میں بانٹا، مہینوں میں بانٹا، ہفتوں میں بانٹا، دنوں میں بانٹا. یہ اس کے افراد ہیں. اس افراد میں سے دنوں میں فرمایا کہ جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے. سال بھر کے دنوں میں دیکھے تو فرمایا کہ عرفہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے. مہینوں میں فرمایا کہ سید الشہور شہر رمضان، مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے. لیکن فرمایا وہ آدمہ حرمت ذو الحجہ، لیکن حرمت کے اعتبار سے بڑا ہوا وہ ذو الحجہ ہے. تو ہر مخلوق کے اللہ تعالیٰ نے جو افراد بنائے ہیں، ان افراد کو پھر مختلف خانوں میں بانٹا، بہتر اور غیر بہتر، کم بہتر یا زیادہ بہتر ہونے کے اعتبار سے. تو وقت کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے اللہ نے یہ ترتیب بنائی کہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ذی الحج کی اہمیت زیادہ بڑی ہوئی ہے. وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر عرفہ کا دن آتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر قربانی کا عمل انجام دیا جاتا ہے. تو 3 بڑی عبادتیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اس واسطے بھی، اور خاص کر ذو الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے. اس ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت رکھی ہوئی ہے، اس کی ایک حرمت رکھی ہوئی ہے. اللہ کے پاس اس ٹائم کا بڑا مقام ہے. قرآن کریم میں اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے، اللہ نے اس کی عظمت کی قسم کھائی. والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے. یہ 10 راتوں سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحج کی 10 راتیں پہلے 10 راتیں ہی مراد ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے عظمت والے اور حرمت والے ہونے کا اور ان کے اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ ما من ایام افضل عند اللہ والعمل فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ان دنوں سے بڑھ کر عمل کی اہمیت دوسرے دنوں میں نہیں ہے. جتنی اہمیت عمل کی ان دنوں میں ہے، دوسرے دنوں میں اہمیت ہے لیکن اس جتنی نہیں ہے، ان جتنی نہیں ہے۔ لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ بھئی سب سے زیادہ ثواب تو وہ رمضان میں ہوتا ہے، رمضان کے دن میں ہوتا ہے، رمضان کی راتوں میں ہوتا ہے، تو پھر کمپیئر والا، موازنے والا سلسلہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ ذی الحج میں افضل ہے، ذی الحج کا عشرہ افضل ہے، یا پھر رمضان کے ایام، رمضان کا مہینہ افضل ہے۔ علماء تین گروپ میں بیٹھ گئے ہیں اس بارے میں، مطلب اس کا جواب دینے میں۔ بعض علماء بولتے ہیں کہ رمضان افضل ہے، اور یہاں پر اس حدیث میں جو فضیلت بتائی گئی ہے وہ فضیلت اس کی اپنی جگہ ہے۔ جب کسی چیز کو زور سے اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے بیان کرنے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اس وقت تو رمضان ہے نہیں، اس وقت تو رمضان ہے نہیں، تو اب اس وقت باقی دن بچے ہوئے ہیں جو عشرہ ذی الحج ہے، اور عشرہ ذی الحج کے علاوہ ہے۔ یوں مان لیجئے کہ عشرہ ذی الحج سے پہلے کا عشرہ ہے، عشرہ ذی الحج کے بعد کا عشرہ ہے، تو ان اوقات کا اگر اعتبار کریں تو افضل کون سا ہوا؟ تو یہی ہوا۔ اس حساب سے رمضان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، وہ سب سے بہتر ہے، لیکن عشرہ ذی الحج کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا۔ بعض دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج افضل ہے رمضان سے بھی۔ بعض نے دن اور رات کی تفریق کی ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ ذی الحج کے دن بہتر ہیں اور رمضان کی راتیں بہتر ہیں۔ ذی الحج کا دن اس لیے بہتر ہے کہ اس میں عرفہ کا دن آتا ہے جو سارے دنوں کا سردار ہے، اور رمضان کی راتیں اس لیے بہتر ہیں کہ اس کے اندر سب راتوں کی سردار شب قدر آتی ہے۔ یہ ایک تیسرا قول علماء کا پایا جاتا ہے۔ الغرض یہ جو وقت ہے اگلے ہفتے سے جو آنے والا ہے، اور اس کی جو خاص فضیلتیں اور اس سے متعلق خاص جو احکام آئے ہیں، وہ بیان کرنے مقصود ہیں، اس لیے اس بارے میں کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ و اراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ و اظفارہ، کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھو اور تمہارا قربانی کا ارادہ ہو تو تم بال بھی نہ کاٹو، ناخن وغیرہ بھی نہ کاٹو۔ یہ پہلا حکم ذی الحج کے چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو حکم ہے یہ مستحب حکم ہے، یعنی جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جس پہ قربانی واجب ہے، یا قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن قربانی کرنے کا اس کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جو پہلے حکم متوجہ ہوتا ہے یہ مستحب درجے کا ہے۔ اگر کوئی اپنے بال کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی دم کوئی کفارہ نہیں ہے، اپنے ناخون کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی دم یا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن عمل کریں تو حاجیوں کی اس کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ بھی حالت احرام کے اندر نہ بال لیتے ہیں، نہ ناخن کاٹتے ہیں، اور نہ ہی خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، نہ سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعمال جو عام حالات میں، ریگولر حالات میں، نارمل حالات میں بندہ کرتا ہے، وہ حاجی نہیں کرتے ہیں، تو ان سے مشابہت کے واسطے یہ حکم دیا گیا۔ دوسرے، قربانی کرنے والا قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ اس کی جان کا گویا کے بدل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کے اندر حضرت اسماعیل کی قربانی کی جگہ اللہ نے جنت سے مینڈے کو بھیجا تھا حضرت جبریل کو دے کر کے، تو وہ ان کی جان کے بدلے کے طور پر آیا تھا۔ تو ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی ہماری جانوں کا فدیہ ہوتا ہے، تو جو چیز ہم جس کو اللہ کے نام پہ ہم قربان کرنے جا رہے ہیں وہ پورا کا پورا اللہ کی طرف سے ہو جائے، اس کے لیے پھر ہمیں بال بھی بڑھانے ہوں گے، ناخن بھی بڑھانے ہوں گے۔ پہلا حکم تو یہ آتا ہے، اور دوسرا حکم اس کے اندر آتا ہے اس مہینے کو اور اس وقت کو عظیم جاننے کا، کہ واقعی اللہ کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جس کو ہم عظیم جانیں، بڑا سمجھیں، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ اگر بڑا سمجھیں گے تو نیکیوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وقت کو، ٹائم کو ہم عظیم سمجھیں گے تو اس کے اندر برائیوں سے بچنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، کہ ہاں بھائی اس وقت میں ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اس وقت میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک لیتے ہیں، اس وقت کو تھوڑا سا ہم اپنے اللہ کی عبادت کے اندر لگا لیتے ہیں، تھوڑا سا اللہ کے لیے اس وقت کو فارغ کر لیتے ہیں، دس دنوں ہی کے تو بات ہے۔ اس طرح سے ثواب کیا ہے اس کے اندر؟ فرمایا گیا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ۔ یہ جو نو دن آتے ہیں، دس دن ہیں تو دس دن، لیکن اعمال کے اعتبار سے وہ نو دن بنتے ہیں، روزے اور قیام اللیل کے حساب میں۔ تو فرمایا گیا کہ اس میں سے ہر ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ عشرہ ذی الحج میں سے پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، نو تاریخ تک ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور راتوں میں قیام کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا، وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ ایک رات کا قیام جو اللہ کے پاس قبول ہو جائے وہ شب قدر کا ثواب رکھتا ہے۔ نو راتیں ہیں تو پھر نو شب قدر کا اگر اللہ کے پاس قبول ہو جاتا ہے تو نو شب قدر ملنے کا ثواب ہو جائے گا، نو دفعہ شب قدر ملنے کا ثواب۔ ایک اور حکم اس کے اندر آتا ہے کہ کثرت سے تسبیح، کثرت سے تحمید، کثرت سے تحلیل وغیرہ اس کے اندر پڑھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا فیہن من التحلیل والتحمید والتکبیر والتسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت سے اس کے اندر پڑھنا ہے. کثرت کی کیا حد ہے, زیادہ کس کو بولیں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ 300 کا جو عدد ہے وہ کثرت کی حدود میں داخل ہوتا ہے. زیادہ پڑھنے والا بندہ کب شمار ہوگا؟ 30 پڑھ لینے سے, 100 پڑھ لینے سے, یہ بھی اپنی حدیں ہیں. لیکن مکثرین کی تعداد میں شامل ہونے, ان کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے 300 کے عدد اگر پڑھ لیا جاتا ہے تو مکثرین کی فہرست میں انٹر ہو جاتے ہیں. پھر اس میں تین اور لیول ہیں, ایک تو زیادہ پڑھنے والوں میں کم زیادہ پڑھنے والا, درمیانہ زیادہ پڑھنے والا, اور زیادہ زیادہ پڑھنے والا. تو 300 والا کم زیادہ پڑھنے والا ہے, 1000 پڑھنے والا درمیانہ زیادہ پڑھنے والا ہے, اور 3000 پڑھنے والا یہ زیادہ میں زیادہ پڑھنے والا ہے. پھر اسے اوپر تو اور مراتب ہو جائیں گے. اکثار کا, تکثیر کا حکم آیا, زیادہ پڑھنے کا حکم آیا, تو ہم 300 کم سے کم پڑھ لیں, اور بہت مشکل نہیں ہوتا ہے, بس زبان کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ چلانا ہوتا ہے, پھر وہ خود چلتی ہے, پھر ہمارا دماغ اپنی طرف چلتا رہتا ہے. یہ تو ہے عشرہ ذی الحج کے فضائل اور اس سے متعلق احکام. عرفہ کا روزہ فرمایا گیا, جیسے اگلے جمعہ بھی بات ہوگی اس بارے میں, تو عرفہ کے فضائل ہو جائیں گے, قربانی کے فضائل مسائل ہو جائیں گے. لیکن دو باتوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دلانا مقصود ہے. وہ یہ ہے کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں, جو صاحب بھی کرنا چاہتے ہیں, یا اپنے مرحومین کی طرف سے کروانا چاہتے ہیں, یا اپنی فیملی میں کوئی کرنا, ہم جانتے ہیں کہ فلاں صاحب کر رہے ہیں, اور اب مسئلہ سننے کے بعد پتہ چلے کہ وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے, تو پھر ہم کو وہ مسئلہ سمجھنا بھی ہے, اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بتانے کے لیے بھی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے, قربانی ایک عبادت ہے, اور عبادت کا ایک طریقہ شریعت میں بتایا گیا کہ یہ اس طریقے سے کرنا ہے. جمعہ کی نماز کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں, جمعہ کا دن ہے, اس لیے ابھی اردو میں بات ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد مین عربی میں خطبہ ہوگا, پھر اس کے بعد میں دو رکعت نماز ہوگی. وہ عربی کے خطبے کو ہم مس کر کے, اس کی جگہ اسکپ کر کے دو رکعت بڑھا لیتے ہیں, چار رکعت نماز پڑھ کے چلے جائیں گے, ایسا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. عربی کا خطبہ ہم پہلے دیتے ہیں, بھئی ایسا کرتے ہیں عربی کا خطبہ ہم بعد میں کر لیں گے, پہلے دو رکعت نماز پڑھ لیں گے, جاب پہ جانا ہے, خطبہ ہوا ہوا, نہیں ہوا نہیں ہوا, نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں. ایسا کر سکتے؟ ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت کی ترتیب ہے جو اللہ رسول کی طرف سے بتائی ہوئی ہے, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. قربانی کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے, اور اس کی تفصیلات کو بھی, اس کی ڈیٹیلز کو بھی اللہ رسول کی طرف سے بتایا گیا ہے احادیث کے اندر. اس کو فالو کریں گے تبھی وہ عبادت سمجھی جائے گی, ورنہ وہ منمانی ہو جائے گی. اب اس میں سب سے پہلی بات, آپ یا تو حصہ ملنا چاہ رہے ہیں, یا پھر پراپر پوری ایک پورا ایک جانور اپنی طرف سے قربان کرنا چاہ رہے ہیں. اگر حصہ مل رہے ہیں تو گائے کے اندر 7 حصے ہیں, اونٹ کے اندر 7 حصے ہیں, بھینس کے اندر 7 حصے ہیں, قربانی کی جا سکتی ہے. اور اگر بکرا بکری دینا چاہتے ہیں, مینڈا مینڈی, دمبا دمبی, یہ دینا چاہتے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں ایک بندے کی طرف سے ایک دمبا ہی ہو سکتا ہے. یہاں پہ آ کے سوال ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک گھرانے کی طرف سے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو حضور کے زمانے میں ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی دیا کرتے تھے. اب لوگ کثرت دکھانے لگے ہیں, تنافس اس کے اندر دکھانے لگے ہیں, زیادہ زیادہ کرنے لگے ہیں. وہ جو شو آف کر رہے تھے, اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ جو شو آف کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر ایک گھر میں 10 لوگ ہوں, اور 10 لوگ 10 کے 10 وہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں, سب کمانے دھمانے والے, یا کمانے والے نہیں بھی ہیں تو ان کے پاس پیسہ موجود ہے جس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے, تب بھی ان سب کو مل کر کے ایک قربانی کریں گے تو کافی ہو جائے گی, یہ سمجھ لیا ہے. یہ غلط فہمی ہے. آپ دیکھیں, قربانی کا عمل جتنا بڑا عمل ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ قربان کیے. 63 کو 7 سے ضرب دے لیجئے, 63 کو 60 سے ضرب, 7 سے ضرب دے لیجئے, تو اب اندازہ ہو جائے گا کہ سینکڑوں لوگوں کی قربانی کے جتنا عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھاتے میں, اپنے نام اعمال میں سمیٹا ہے. تو یہ اسکپ کرنے والی چیز ہے, اوائڈ کرنے والی چیز ہے, یا اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے؟ باقی یہ کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس حدیث کا مطلب وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے دور میں, عبادتوں کو لے کر کے شو آف نہیں کیا جاتا تھا. باقی ہر ایک کی اپنی نماز ہے, ایک گھرانے کی طرف سے ایک نماز ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. ایک گھرانے کی طرف سے ایک زکوٰۃ ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. جو بھی صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہے. گھر میں 10 افراد ہوں گے تو 10 کے 10 کو زکوٰۃ دینا ہے. 10 کے 10 بالغ ہیں, مرد ہیں, عورت ہیں, سب کے سب کو نماز پڑھنا ہے. تو 10 کے 10 اگر صاحب نصاب ہیں, قربانی ان کے اوپر واجب ہے, تو ان سب کو قربانی بھی کرنا ہوگا, کیونکہ یہ عبادت ہے. عبادت ہر ایک پہ انڈیویجولی واجب ہوتی ہے, گھرانے کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. ہاں, اس میں ایک قسم وہ آتی ہے جو فرض کفایہ کہلاتی ہے, سنت کفایہ کہلاتا ہے, اعتکاف ہے, سنت کفایہ ہے, نماز جنازہ ہے, فرض کفایہ ہے. اب یہ عبادتیں اگر ہوتی تو قرآن حدیث شریف میں کہیں نہ کہیں تو آتا نا کہ قربانی فرض کفایہ ہے, ایک گھر والوں کی طرف سے جو بھی ادا کر لے گا کافی ہو جائے گا. ایسا تو کہیں بھی نہیں آیا. تو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر یہ جو بات سمجھ لی گئی وہ ایک غلط فہمی ہے. دوسری بات, قربانی 3 دن کے اندر کی جاتی ہے.
تیسری بات قربانی کا جو جانور ہے اس جانور کی عمر متعین ہے، ہر عمر کا جانور کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اس تعلق سے، عمر کے تعلق سے اور دوسری چیزوں کے تعلق سے، یہاں پر ایک جو کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ ساتھی جاتے ہیں اور دکانوں پر آرڈر دے دیتے ہیں، یہ جو باہر ریٹیلرز کی دکانیں ہوتی ہیں ان کے پاس جا کر کے آرڈر دے دیتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے ہمارا نام لکھ لیں، ہماری طرف سے قربانی کر لیں، یہ رہی پیمنٹ، پیمنٹ کر کے آ گئے اور اپنا نام بھی لکھوا دیا. اب وہ لوگ ذمہ دار تو ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہم کو اپنی عبادت اسی سرسری انداز سے انجام دے لینا ہے؟ آگے جو وہ ہماری طرف سے وکیل بن کے ہماری طرف سے قربانی کرنے جا رہا ہے، وہ ان چیزوں کا اہتمام کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کہ وہ جس جانور کو وہ قربانی کے طور پہ قربان کر رہا ہے، جس جانور کی قربانی وہ دے رہا ہے اور ہماری طرف سے دے رہا ہے، وہ پوری عمر کا بھی ہے یا نہیں ہے، وہ پراپر طریقے سے ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس چیز کی ذمہ داری بھی تو ہماری اپنی ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے. عبادت کو عبادت کے انداز سے انجام دینا ہے، اس کو صرف سر سے اتارنا نہیں ہے، اس کو بس سرسری انداز سے ہم انجام اس طرح دے لیں کہ بس یہ کسی طرح ہمارے سر سے ٹل جائے، یہ مقصد اس کے اندر نہیں ہے. بھائی وہ ہماری جان کا بدل ہے، وہ ہماری جان کا صدقہ ہے، وہ قربانی ہے، وہ اللہ کے لیے نذرانہ ہے. وہ تو اس کے اندر پھر ہم اپنے جذبات کو انوالو کریں، ہم اس کے اندر اپنے جذبات اللہ کے لیے دکھائیں. اب اللہ کے لیے جذبات دکھائے جائیں گے تو اس کا انداز اور ہوگا کہ ہم پورا اہتمام کریں گے کہ جہاں پہ ہم آرڈر دے رہے ہیں وہاں پر اس بات کی ہم یقین دہانی کریں گے، میک شور کریں گے کہ بھائی قربانی صحیح طریقے سے کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی، حکم کے مسئلے کے مطابق کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی. اگر کی جا رہی ہے تو اچھی بات ہے، بالکل کرائیں، اور اگر اس میں آپ کو یقین نہیں ہے اور آپ میک شور نہیں کر سک رہے، یا ان کی طرف سے دھاندلی ہونے کا خدشہ ہے، یا لوگ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ تھوڑا سا پراپر قربانی کرتے نہیں ہیں، لوگ اس کے عینی شاہد ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کو اوائڈ کریں. اگر یہاں دوسرے طریقے سے قربانی کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو انڈیا پاکستان کے اندر جہاں ہمیں بھروسہ ہے، اپنے اپنے ملکوں کے اندر، ہمارے اپنے دیش کے اندر، وہاں پر ہم قربانی کروا لیں، تاکہ قربانی تو ہماری اپنی طرف سے ٹھیک طریقے سے ہو جائے، پراپر طریقے سے ہو جائے جیسے کہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. ایک اور اعلان، اگلے ہفتے، اگلے آنے والے نیکسٹ سیٹرڈے اور سنڈے کو ہمارے پاس پروگرام ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے پاس مدرسہ چلتا ہے، جس کے اندر بچے قاعدہ پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، عالمیت کرتے ہیں، مفتی بنتے ہیں. تو ہمارے پاس جو اینول پروگرام ہے وہ سیٹرڈے کے دن ہے، اور بوائز کے لیے الگ ہے، گرلز کے لیے الگ ہے. اور سیٹرڈے کے دن سنڈے کے دن ہمارے پاس ختم بخاری کا جلسہ ہے. جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ان کی قرآن مکمل کروا کے دعا کروائی جائے گی. جن لوگوں نے اپنا عالمیت کورس، جو گریجویٹ ہوئے ہیں اور عالم بنے ہیں، بچیاں اور بچے، ان کے بخاری کا آخری درس پڑھا کر کے ان کے لیے دعا کی جائے گی، ان کو اسناد وغیرہ تقسیم کی جائیں گی. آپ حضرات اپنا اسکیجول اس حساب سے بنائیں کہ آپ حضرات بھی اپنی فیملیوں کے ساتھ یہاں آ سکیں، اور انشاءاللہ کھانے وغیرہ کا بھی نظم رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے حوالے سے ہمیں علم صحیح عمل مقبول نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.